بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ. سماعت فرمائیں اس سلسلے کا درس نمبر 1296، سورہ کہف آیت نمبر 83، 84، 85، 86، 87، 88.
يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ويسألونك عن ذي القرنين آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے متعلق. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، عنقریب میں تمہارے سامنے ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، تھوڑا سا ان کے متعلق باتیں تھوڑی سی بیان کروں گا. بتا دیجئے، انا مکنا لہو فی الارض، بے شک ہم نے زمین میں ان کو قوت بخشی تھی. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز کے وسائل ہم نے ان کو عنایت کیے تھے، ہر چیز کا سامان ہم نے ان کو مہیا کیا تھا. فاتبع سببا، بس وہ ایک راہ پر چل پڑا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا. وجدہا تغرب فی عین حمیہ، سورج کو اس نے پایا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک ایسے چشمے میں جو دلدل اور کیچڑ کا ہے. ووجد عندها قوما، اور اس چشمے کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا. قلنا، ہم نے کہا، یا ذو القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب، تمہیں اختیار ہے چاہے اس قوم کو تم عذاب دو، واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، یعنی ان کو چھوڑ دو، معاف کر دو. قال اما من ظلم، اس نے کہا، ذو القرنین نے کہا، جس شخص نے بھی ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ہم اس کو عن قریب عذاب دیں گے، سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه، پھر اس کو لوٹایا جائے گا اس کے پروردگار کے پاس. فيعذبه عذابا نكرا، تو اس کا پروردگار ان کو پھر عجیب و غریب عذاب دے گا، سخت ترین عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، باقی جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ان کے لیے بھلا بدلہ ہے، بھلائی والا بدلہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کے لیے کہیں گے ہمارے معاملات میں آسانی والی بات، ہم آسانی کی بات ان کے ساتھ کہیں گے. یہ ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا یہ تین سوالوں میں سے ایک سوال ہے جو یہودیوں نے پٹی پڑھائی تھی مشرکین مکہ کو، ایک سوال اس سے پہلے والی سورت میں گزر چکا، دوسرا سوال اسی سورت کے اندر گزر چکا، اب تیسرا سوال. اب وہ سوال آپ اپنے ذہنوں میں دہرائیے، کون سا سوال ہے؟ بسا اوقات سنتے ہیں سمجھتے ہیں یاد رہ گئے، یاد رہتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے، جب زور دیتے ہیں تب آتا ہے اور پھر اسی سے ذہن تیز ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. آپ اپنے دماغ پر زور ڈالتے رہیے، کیا چیز بتائی گئی تھی، کیا بات بتائی گئی تھی، تب وہ روٹیشن پر آتا ہے اور دماغ آپ کا کام کرنے لگتا ہے. اور اسی ہی آپ بیٹھے رہیں گے، جو ہم نے کہا وہی آمننا صدقنا، جو پرانا سنایا گیا اس کو ذہن میں آپ نے رکھا ہی نہیں، تو پھر آپ کا دماغ آگے کو کام نہیں کرتا ہے. سوچنے کی عادت ڈالتے رہیے، پھر دماغ کام کرتا رہتا ہے. تو ذہن میں آیا ہوگا آپ کے دو سوال اس سے پہلے گزر چکے ہیں، تیسرا سوال. سوال مشرکین مکہ نے جا کر پوچھا تھا یہودیوں سے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی اور ان پڑھ ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس کتاب ہے، ہمیں بتائیے کوئی ایسا دو تین سوالات بتائیے جو جا کر ان سے ہم پوچھیں تو وہ مان پڑ جائیں اور بالکل بوکھلے ہو جائیں اور ان کے سوال کا جواب ان کے سمجھ میں نہ آئے اور اس کی وجہ سے ان کی ہار ہو جائے، ایسے سوالات ہم کو بتائیے. تو تین سوالات انہوں نے بتانے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہا تھا. پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں، کیا قصہ ان کے ساتھ پیش آیا، کتنے لوگ تھے، کب تک سوئے، کیا ہوا، کیوں کر اس کی تفصیلات ہیں بتائیے. دوسرا سوال یہ تھا وہ کون بہادر شخص ہے جس نے دنیا کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے گوشے تک فتح کر ڈالا اور پوری دنیا اس کے قبضے میں آ گئی، وہ بہادر کون شخص ہے، اس کے حالات زندگی بتائیے. نمبر تین، روح کسے کہتے ہیں، کیا حقیقت ہے اس کی. تو تیسرا سوال اب آ رہا ہے، دو سوال گزر چکے ہیں اور دونوں سوالوں کے جوابات حق تعالیٰ نے دیا. حیرت میں پڑ گئے، کیا یہ کہاں سے آخر اس پیغمبر کے پاس جوابات آتے ہیں، یہ سوائے اللہ کے اور کوئی بتا نہیں سکتا. روح کے متعلق سوال تھا، اس سے پہلے والی صورت میں گزر گیا. ذوالقرنین کا سوال تھا، اصحاب کہف کون ہے، یہ اسی صورت میں گزر گیا. اب تیسرا سوال کہ وہ شخص جانباز اور بہادر جس نے دنیا کے گوشوں سے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک اور ایک جانب سے دوسرے جانب تک فتح کر ڈالا، وہ کون بہادر ہے، اس کے حالات زندگی بتائیے. اب جواب دیا جا رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے وہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، جواب دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سات لو علیکم منہ ذکرا، ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ سناتے ہیں، سنو. اب مانا نہیں مانا آپ کو ہم نے بتا دیا ہے کیا ہوا تھا. ان تینوں سوالات کے جوابات کے آنے پر مان لیا کیا نہیں مانا، اس کی تفصیلات آپ کو ہم سنا چکے ہیں. ذوالقرنین، اس کے معنی دیکھیے آپ، ذو معنی والا، عربی میں ذو کہتے ہیں، ذو مال، مال والا، ذو علم، علم والا، ذو خلق، اخلاق والا. تو ذو کے معنی والا، اور قرن کے معنی آتے ہیں سینگ، قرنین دو سینگ. ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے تھے، یہ سوال ہے. اس کی بہت سی وجہ مفسرین بتاتے ہیں، ایک وجہ تو یہی بتاتے ہیں کہ ان کو دو سینگ کی طرح سے تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا، دو سینگوں والے. اسی طرح سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے بالوں میں دو زلفیں تھیں، بالوں کی لت رہتی ہے، تو اس طرح سے دو زلفیں ان کی تھیں. اب ان دو زلفوں کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے دھارے اور دنیا کے گوشوں کو انہوں نے فتح کیا، ایک گوشہ ادھر مشرق کا، دوسرا گوشہ مغرب کا. ان دونوں گوشوں پر وہ گوشوں کو وہ فتح کر گئے. تو قرنین کے معنی دنیا کے دو دھارے دو کنارے جن کناروں کو انہوں نے فتح کر ڈالا تھا, اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے سر کے دو جانب میں کچھ نشانات تھے, ان نشانات کو ذوالقرنین سے تعبیر کیا گیا کہ وہ قرن وہ نشانات دو نشانیوں والے شخص. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو ذوالقرنین کہا گیا. قرآن مجید کے طرز انداز سے یہ سا معلوم ہوتا ہے قرآن نے یہ لفظ نہیں کہا ہے, کہیں نہیں ہے, لیکن یہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے بتائیے پیغمبر, قرآن نے یہ لفظ نہیں کہا ہے. آپ آگے تک دیکھیے گا پورا رکوع اس پر مشتمل ہے, لیکن کسی جگہ ذوالقرنین کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں کیا. اس کی خاص وجہ یہ بھی بتانے کے لیے کہ کسی کے نام کی بنیاد نام ہوتی ہے, کسی اور ان کی جسمانی یا جبلی کسی علامت کو لے کر ان کا نام تصور نہ کیا جائے, یہ سبق دیا جا رہا ہے. مثلا ایک کالا ہے, ارے کالے یہ نہیں کہا جائے. ایک گورا, ارے گورے, کوئی بھی گور بھائی, کالا بھائی, اور آور بھائی, کانا بھائی, فلاں بھائی, جسمانی ساخت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اس کا, اس کی بنیاد پر کسی کو نام نہ رکھا جائے. اس لیے اس قرآن مجید نے ذوالقرنین کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب وہ سینگ والا کوئی اچھی علامت تھوڑی لگتی ہے سینگ والا کہنے سے, اس کا نام تھا جو نام قرآن مجید نے بھی بیان نہیں کیا ہے, اس میں خود اختلاف ہے, ہم آگے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو بہرکیف ذوالقرنین کس وجہ سے کہا گیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. یہ ایک زبردست ان کا مختصر قصہ یہ, ایک بڑے زبردست بادشاہ گزرے ہیں اور یہ توحید پرست تھے, نیک بخت انسان تھے, عادل اور انصاف پرور انسان تھے. دنیا کو انہوں نے عدل و انصاف دیا ہے اور ظلم و بربریت سے لوگوں کو بچایا ہے, اور جہاں جہاں لوگوں کے لیے مسائل اور پریشانیاں تھیں ان مسائل کے اندر ان کا بھرپور تعاون کیا ہے, اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے میں آخری درجے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا. یہاں تک کہ اس شخص نے دنیا کے گوشوں تک کا سفر کیا, مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک. جانب شمال میں ایک پہاڑی کوہستانی علاقہ ہے, اس پورے علاقے تک کا سفر کیا. قرآن کہتا ہے دنیا کے اس گوشے میں جا کر یہ شخص کنارے پر پہنچا جہاں صاف نظر آتا تھا کہ سورج یہ ایک چشمے کے اندر دلدل کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. آپ کو غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آپ یہاں بھٹکل میں یا کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں غروب ہو رہا ہے, اور آپ دیکھتے کیا ہیں, سمندر کے اندر جا کر غروب ہو رہا ہے. ساحل سمندر پر کھڑے رہ کر دیکھیے گا یہ تماشا شام کو, تو آپ کو صاف نظر آتا ہے سمندر میں ڈوب رہا ہے. سمندر میں تھوڑی ڈوب رہا ہے, کچھ نہیں, وہ تو آسمان پر ہے اور آسمان ہی میں طلوع ہوتا ہے اور آسمان ہی میں غروب ہو رہا ہے, لیکن نظر آ رہا ہے آپ کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے. یہ آپ کی نظر حد نظر ہے, جہاں تک آپ کی نظر پہنچ رہی ہے, بس اس سے زیادہ آپ کی کیونکہ نظر پہنچتی نہیں, تو آپ کو معلوم ہوتا ہے وہیں ڈوب رہا ہے. لیکن یہ اس علاقے پر پہنچ گئے جہاں سمندر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں, سارے سمندر پیچھے ہو گئے اور یہ آگے کو ہو گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک وہ ہے چشمہ ہے, اس چشمے کے پاس دلدل کے اندر یہ سورج ڈوب رہا ہے, حالانکہ وہاں بھی ڈوب نہیں رہا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. مراد یہ کہ دنیا کا وہ آخری گوشہ تھا, انتہا تھی جہاں پر یہ حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے تھے. چنانچہ اسی زمانے کے اندر چلتے چلتے ایسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا، ایک ایسے قوم کے پاس گئے جس قوم نے آ کر ان سے بڑی منت سماجت کی کہ حضرت ہمارے لیے بڑی خدمت کر جائیے، ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ قوم ہمارے اوپر حملہور ہوتی ہے اور ہمارا ستیہ ناش کر رکھ دیتی ہے، آپ خدارا ان کے لیے تو ہم ان سے حفاظت کا نظام کر جائیے اور ہماری حفاظت کے لیے کوئی انتظام کر دیجئے تاکہ اس یاجوج ماجوج قوم کے ظلم سے ہم بچ جائیں۔ چنانچہ ایک حیرت انگیز زبردست دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا کام انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے ایک سد بنائی، ایک دیوار بنائی، آہنی دیوار، لوہے کی دیوار، آج کے زمانے میں بنانا مشکل جبکہ اتنی سہولتیں مہیا ہیں، اور اس زمانے میں انہوں نے ایک دیوار بنائی جس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک ہے، اور آج اس میں اختلاف ہے کہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی دیوار ہے، دنیا کی تاریخ میں کئی دیواریں ملتی ہیں لیکن اس میں ابھی علماء کا خود اختلاف ہے کہ کون سی دیوار اس نے آہنی اور لوہے کی بنائی تھی جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج وہ قوم اب حملہور نہیں ہو سکی اور محفوظ ہے، اسی میں محفوظ ہے، قیدی ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے، ہمارے پرانے قدیم جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں سکندر ذوالقرنین تھے، سکندر رومی تھے یہ بادشاہ جس نے پوری دنیا کو فتح کرا۔ یاد رکھیے گا سکندر دو گزرے ہیں، ایک نہیں، ایک غیر مسلم میں اور ایک مسلمانوں میں، یہ مسلمانوں والے سکندر ہیں، اور یوں بھی ایسے بھی مشہور ہیں اشعار میں، آپ دیکھیے گا سکندر کے کا تذکرہ کرتے ہیں تو کتنے اشعار سناتے ہیں کہ سکندر جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے لوگوں سے وصیت کی تھی کہ ہمارے ہاتھ باہر ڈال دی جائیں کفن کے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سکندر نے پوری دنیا فتح کر ڈالی لیکن جاتے وقت کچھ نہیں لے گیا، خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ گیا۔ تو بارک سکندر کا نام لیتے ہیں، سکندر رومی تھا، لیکن جو جدید مفسرین ہیں ان کی عجیب و غریب تحقیقات ہیں، ان کی تحقیقات کے متعلق بحث کرنے پر آتے ہیں تو وہ عجیب و غریب باتیں بیان کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے مختصرا، اس میں آپ دیکھیے گا کہ کتنا زبردست وہ انسان تھا جس نے دنیا کے اندر کتنی زبردست خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی طرح سے ہماری زندگی کو بھی وہ کامیاب اور بابر